आज तक 40 से शुरू करना, क्यों जी? और तलावत 18 रुकू तक भी
जी,
इकट्ठा ही सब तलावत भी इकट्ठा कर लेते हैं।
ठीक है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. 21 تک رکو ہے, 22 رکو ہو گیا یا 21 میں ہی ہے اور 71 آئے تھے. ہم نے بوزیل کتاب سے شروع کرنا ہے یا پہلے سے وریز سے
اس سے پہلے 48
48 آئے تھے وہ تو کاغذ نہیں رکھا گیا کہیں اور, مگر اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں. یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اور وہ دن نسیر الجبال جب ہم پہاڑ کو چلائیں گے, وترى الارض بارزة اور تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ نکلی چلی جاتی ہے, یعنی ایسی منظر کشی ہے جیسے گویا پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہے. جب پہاڑ کو چلائیں گے تو زمین کے بھی چلنے کا مضمون یہی معنی رکھتا ہے. وحشرناہم اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے, فلم نغادر منہم احدا اور پھر ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. یہاں جو تصویر کھینچی جا رہی ہے اس میں اس دنیا کی تصویر دکھائی دیتی ہے جیسے جنگوں اور زلازل میں اور بڑے بڑے ابتلاؤں میں واقعات پیش آتے ہیں کہ بڑی زبردست حرکت ہوتی ہے. پہاڑ چلانے کا ایک معنی بڑی بڑی طاقتور قوموں کا حرکت میں آ جانا ہے, اور زمین ان کے تابع, نچلے درجے کے لوگ ان کے تابع, وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ پہاڑوں کے تابع حرکت میں آتے ہیں, اور دوسرے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. یہ بھی میں نے سوچا اس کا ترجمہ مناسب ہے کہ اس وقت یوں محسوس کریں گے کہ گویا ترل ارض بارزتن, وہ ترا میں گمان کرنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے. تو دونوں جگہ الگ الگ ہے, نسیر الجبال میں تو پہاڑوں کا چلانا, اور زمین کے معاملے میں تو دیکھے گا یا گمان کرے گا کہ زمین بھی گویا پاؤں تلے سے نکلی چلی جا رہی ہے, حرکت میں آ چکی ہے. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور پھر ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب اکٹھا کریں گے اور نہیں چھوڑیں گے کا جو مضمون ہے یہ باس بعد الموت کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے. جو پہلی تصویر ہے وہ اسی دنیا میں بڑے بڑے ابتلاؤں اور عالمی جنگ وغیرہ کی صورت میں پہلے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے, یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن جو حشرنا کا مضمون ہے یہ ذہن کو آخرت کی طرف منتقل کرتا ہے, اور بعد میں پھر وہ مضمون رفتہ رفتہ
آخر کی طرف منتقل ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جو ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف میلان ہے, اس کو موڑتے ہوئے دوسرے مضمون کی طرف داخل کرنا, یہ قرآن کریم کی خاص شان ہے. اور دونوں مضمون بیک وقت بھی چلتے ہیں, پھر دنیا کے پہلو سے بھی اور آخرت کے پہلو سے بھی. آخرت کے پہلو سے تو یہی مضمون ہوگا کہ جب ایسے زلازل آئیں گے اور ایسی حرکت میں ہوگی جس کے نتیجے میں دنیا کی صف لپیٹی جائے گی, اس کا یہ معنی بنے گا. تو اولزو علی ربک صفن, اچلنا پہلے اسے, وحشرناہم, اور پھر ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہر ایک کا سوال و جواب کا وقت آ جائے گا. اور حشرناہم کا دنیاوی معنوں میں یہ حال ہوگا, یہ معنی ہوگا کہ جب عالمی جنگیں ہوں جس میں پہاڑ اور زمینیں سب متحرک ہوتی ہیں, تو بالآخر پھر جب جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ساری دنیا اکٹھی ہو کر ان باتوں پر غور کرتی ہے اور فیصلے دیتی ہے. کبھی وہ یونائٹڈ نیشنز کا وجود بنتا ہے, کبھی اس سے پہلے عالمی کیا تھی وہ لیگ آف نیشنز, تو ان کے اکٹھے ہونے کا مضمون اس دنیا میں بھی عالمی جنگوں سے ضرور تعلق رکھتا ہے اور ہو چکا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. اور پھر جو بھی قوم غالب آ جائے وہ پھر جواب طلبیاں کرتی ہے, دوسروں کی الزام دوسروں پر دھرتی ہے. مگر سارے کے اکٹھا ہو کر یہ کام کرنا, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور اسی دور کی جنگوں میں یہ واقعات ظاہر ہوئے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئی اس دور سے تعلق رکھتی ہے. وہ اورزو علی رب کا صفا, اب یہ جو مضمون ہے اس کا بظاہر اس دنیا سے تو کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ وہ آپس میں اکٹھے ہو کر فیصلے تو کرتے ہیں, مگر اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رب کے حضور تھے, رب کے حضور بھی اکٹھے ہوں گے. سوائے اس کے کہ یہ معنی اس طرح کیے جائیں کہ چونکہ خدا کی تقدیر ان کو ہانکتی ہے ان جنگوں کی طرف, جیسا کہ قرآن کریم میں سود خوروں کے کو ایک چیلنج ہے کہ تم پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اسی مضمون کو حضرت مسلم مؤد نے بھی عالمی جنگوں پر اطلاق کیا ہے. تو بالکل معقول بات اس طرح بنتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ گویا خدا کے حضور ان کی پیشیاں ہیں, اور اللہ جب ان کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے اور ان کے مطلب فیصلے صادر ہو رہے ہوتے ہیں, تو گویا وہ اپنے رب کے حضور اب اپنے پرانی بدامالیوں کا جواب دے رہے ہیں. یہ لفظ گویا سے معنی بن سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں. اور اس کے بغیر کھلم کھلا آخرت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اورزو علی رب کا صفن, ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمین میں حیرت انگیز بڑے بڑے زلزلے آئیں گے اور تبدیلیاں پیدا ہوں گی, اور انسانوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی, یعنی ان کے رہائش کے لائق نہیں رہے گی, انہیں قبول نہیں کرے گی. اس وقت وہ اپنے رب کے حضور, وہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا, وہ اپنے رب کے حضور صف بصف پیش کیے جائیں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, اب یہ مضمون بالکل کھل کے آخرت کے اوپر اطلاق پاتا چلا جا رہا ہے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, ہم تم ہمارے پاس اسی طرح آ پہنچے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا, اور تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارا یہ جو وعدے کا وقت ہے یہ پورا نہیں ہوگا, یہ ہم لفظ میں بتاتا ہوں, بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا, ہم تمہارے لیے کوئی موعود وقت نہیں بنائیں گے. تمہارا وہم تھا جو دنیا دار آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی بھی خدا تعالیٰ نے ایسا بہت وقت مقرر کیا. اب اس آیت میں آخرت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ایک ایسے حوالے سے کھینچا گیا ہے کہ اس سے وہ تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے. پہلی آیت سے تو لگتا تھا کہ سب اکٹھے ہی اٹھیں گے اور اکٹھے ہی پیش ہو جائیں گے سارے، لیکن اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، تم ہمارے سامنے اس طرح پیش ہوگے جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. تو پہلی مرتبہ اس طرح تو نہیں پیدا کیا تھا کہ آدم سے لے کر اب تک کی مخلوق ساری ایک دم پیدا ہو گئی ہو، ایک لمبے عرصے میں اکٹھے رفتہ رفتہ اکیلے اکیلے آئے ہیں. مراد یہ ہے کہ جب ہم تمہیں اکٹھا کریں گے ایک دن، اس سے پہلے تم اکیلے اکیلے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے حضور حاضر ہوتے چلے جاؤ گے. اور جنگوں کے وقت چونکہ یہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں اور صف بصف لپیٹے جاتے ہیں، اس لیے جنگ کے معنوں کے ساتھ یہ مضمون یوں تعلق رکھتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب تم قوم در قوم موت کے گھاٹ اتارے جاؤ گے اور تم ہمارے سامنے پیش ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے اکٹھا کرنے کا مضمون ہے. پھر قیامت کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ براد یہ نہ غلطی سے سمجھ لینا کہ سارے بنے نو انسان اکٹھے مار کر اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے، آئیں گے اسی طرح جس طرح پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں اور اکیلے اکیلے پیدا ہوتے رہے ہیں. وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اس وقت کتاب رکھی جائے گی. فتر المجرمین، تو مجرموں کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ، جو اس کتاب میں ہوگا اس کے بارے میں ڈر رہے ہوں گے. ان کو کتاب کا مضمون معلوم ہو دکھا دیا جائے گا اس لیے ڈر رہے ہوں گے، یہ مراد نہیں کہ اندازے لگا کر. وہ کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے گی، وہ دیکھیں گے اس کتاب میں کیا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یہ کتاب تو ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے. چنانچہ وہ یہ کہیں گے یا ویلتنا مال حاضر کتابیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہلاکت ہم پر، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتی، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر سب کو اس نے گن رکھا ہے، یعنی سمیٹ لیا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے وہ اسے اپنے سامنے دیکھیں گے، موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا. یہ جو نظام ہے اس کا تفصیل سے پہلے ذکر گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی چمڑیاں بھی گواہی دیں گی، ان کی زبانیں، ان کی ہر چیز ان کے خلاف گواہ ٹھہر جائے گی. جس کا مطلب یہ ہے، اور چمڑیوں کی گواہی کے مطلب میں بتا چکا ہوں کہ اب تک جو آثار قدیمہ میں پرانے زمانوں کے جانوروں کی گواہیاں، ان میں سب سے زیادہ اہم چمڑی کی گواہی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ جلدوں، موٹی جلدوں اور چمڑیوں کے جو سیلز ہیں، زندگی کے سیلز، خلی ہے، وہ حیرت انگیز طور پر دیر تک رہتے ہیں. اور ڈائناسورز کے زمانے کے بھی جلدوں کے اندر جو خلیے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا پورا ریکارڈ اس کے اندر جو موجود ہے لکھا ہوا، جس طرح زندگی کے ہر قسم کا نقشہ اس کے زندگی کے سیل یعنی بنیادی اینٹ میں لکھا جاتا ہے، وہ اب مل گئے ہیں. اسی لیے اس کے نتیجے میں یہ نئی فکشن سائنس شروع ہو گئی ہے، سائنس فکشن شروع ہو گئی ہے، کہ کہانیاں بنتی ہیں کہ ایک پرانے زمانے کے ڈائناسور کو دریافت کر کے اس کی جلد میں سے وہ سیل نکال لیا جو اب تک ٹھیک تھا، اور اس سیل کو پھر بریڈ کیا دوبارہ اور پھر ڈائناسور بنائے. تو اس قسم کے اوٹ پٹانگ قصے آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان کی بنیاد سائنس پر ہی ہے. بہرحال تو جلد کا خدا تعالیٰ کا خاص طور پر ذکر فرمانا قرآن کریم میں یہ اس لیے حیرت انگیز ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں جلد کا ذکر نہیں ملتا کہ جلد گواہی دے گی. اور جلد کا سائنسی نقطہ نگاہ سے بڑی دیر تک اپنے حالات کی تفصیل کو محفوظ رکھنا یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہے جو اس دور میں ہوا ہے, اس سے پہلے لوگوں کو علم بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ مضمون خلاصتاً یوں بیان ہوا ہے یہاں کہ وہ کہیں گے یہ کتاب عجیب ہے, نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی بات کو, اور سب کچھ اس نے گن رکھا ہے یا سمیٹ رکھا ہے. وہ وجد ما عملوا حاضرا, وہ سب کچھ اپنا حاضر پائیں گے. اس کے بعد یہ فرمانا ولا یضرب ربک احدا, کہ تو تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, یہ ثابت کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انصاف کا ایک حیرت انگیز معیار ہے جس کی کوئی کسی جگہ جس کا خدا کی کوئی نظیر نہیں, اس انصاف کی بھی کوئی نظیر نہیں. وہ جب فیصلہ دے سکتا ہے ہر چیز کا از خود اور حق ہے, اور اس وقت جبکہ وہ مالک بن چکا ہے, اس وقت بھی ہر جان پر یہ ثابت کرے گا کہ یہ تمہارا ریکارڈ ہے یہ دیکھ لو. اور ناممکن ہوگا ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنے ریکارڈ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا, یہ بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انصاف کا معیار ایک حیرت انگیز نظام ہے جس کو عام دنیا میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے, اور غیر مذاہب نے بھی اس کو اس رنگ میں پیش نہیں فرمایا, بلکہ عامۃ الناس کا اب تک بھی یہی خیال ہے کہ فرشتے گواہی دیں گے. اور اس پر غالب نے شکوہ بھی کیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ کوئی ہمارے جنس کا بھی آدمی تھا, یہ فرشتوں کی تحریر پر جو ہمارے ہم جنس نہیں ہیں ان پر ہم ناحق پکڑے جا رہے ہیں. تو معلوم ہوتا قرآن کا مطالعہ نہیں کیا تھا اس نے, مولویوں کی سنی سنی باتیں ماننی ہوئی تھیں. قرآن فرما رہا ہے کہ ہر اپنی تحریر پر خود, جو اس کا جسم, اس کی حرکتیں, اس کے اعمال, اس کی سوچیں, اس کے اپنے بدن پر انمٹ تحریروں میں لکھ دیں گی, ان تحریروں کو خدا زندہ کر دے گا, اور کوئی جن سے باہر وجود گواہی کے لیے نہیں بلایا جائے گا, خود انسان اپنے خلاف گواہ بن کے اٹھے گا. اب فرشتوں کی گواہی کا ذکر تو ملتا ہے, مگر گواہی کا نہیں ملتا, تحریریں لکھنے کا ذکر ملتا ہے. اور قیامت کے دن بھی کہیں نہیں ملتا کہ فرشتے ساتھ ساتھ بلائے جا رہے ہیں, انسان کہتا نہیں میں نے کیا, اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, وہ گواہی بےمانی ہے. یہ جو نظام قدرت ہے جس میں ہر چیز کو محفوظ کرنے کا نظام ہے, اس کی بھی خاص فرشتے ہیں, اور از خود نظام قدرت نہیں چلتا, تو وہ تحریر کے فرشتے ہیں, وہ گواہ نہیں ہیں. اور وہ جب لکھ دیں گے تو ان کی بات ایسی لکھی ہوئی ہوگی جس میں انسان گواہ ہوگا کہ ہاں یہ سچی بات ہے. یہ ہے جو اس کا پورا مضمون یعنی آخری شکل میں یہ بنے گا. اچھا یہاں ہے اب آگے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور فرشتوں نے گواہی بچاروں نے کیا دینی تھی, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدمی کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ کر دیا. یعنی فرشتے آدم سے بالا مخلوق نہیں ہیں, بلکہ آدم کی خدمت کے لیے معمور ہیں, آدم کی تائید میں سارے نظام کو چلا رہے ہیں. الا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا, کان من الجن نے, وہ جنوں میں سے تھا. اب سوال اٹھتا ہے کہ حکم فرشتوں کو دیا, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی بیچ میں اٹھ کے انکار کر دیتا, ہم کا اپنے آگے برباد کیا. تو فرشتوں کو حکم دینے کا مطلب ہے کہ اصل ساری نظام کائنات کے پر جو مقرر ہیں نظام چلانے والے, تو فرشتے ہی ہیں, ان کے باقی ہر چیز ان کے نیچے ہے، کوئی ایسا الگ نظام نہیں ہے جسے جن آزادانہ چلاتے ہوں. اس لیے فرشتوں کے تابع نظام میں جہاں بھی بغاوت ہوگی وہ فرشتوں کے حکم کے تابع قابل مؤاخذہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے تو سارے نظام کا فرض ہے کہ اس کے مطابق حرکت میں آئے. جہاں جہاں نظام کا کوئی حصہ اس کے خلاف حرکت کرے گا وہ اس کی بغاوت کہلائے گی. اور جن سے مراد یہاں اس کے ناری مزاج کا ہونا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جن کے متعلق متعدد جگہ فرمایا کہ ہم نے اسے من مارج من نار پیدا کیا ہے، یعنی آگ کے شولوں سے یا آگ کے جو کی بلاسٹ سے پیدا کیا ہے. یہ الگ تفصیلی مضمون ہے کہ کس طرح، مگر مراد یہ ہے کہ آگ سے جو پیدا ہو وہ ناری مزاج رکھتا ہے، اور ناری مزاج اطاعت سر اطاعت نہیں جھکایا کرتے بلکہ ہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتے ہیں. مراد یہی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا مگر فرشتوں کے نظام کے تابع بعض ناری مزاج باغیانہ لوگ بھی تھے جن کی سربراہی میں شیطان یعنی ابلیس نے، یا ایک معین نام دیا گیا اس کو، اس نے سرکشی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کا دوسرا لطیف پہلو یہ بنتا ہے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی بیماریاں لانے والے بیکٹیریا ہیں وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق جن ہیں، اور آخر وہ کھا جاتے ہیں انسانی زندگی کو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا منع فرمایا، یہ کہتے ہوئے یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ جنوں کی خوراک ہے، اگر تم اس سے استنجا کرو گے تو تمہارے اندر تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو وہ جن ہیں کہ بیکٹیریا ہم جانتے ہیں، اب ہمیں پتہ چل چکا ہے وہ جن کون ہیں، ان کا پردہ اٹھ گیا ان کے چہروں سے، اور وہ واقعتاً جسم میں داخل ہوتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس کا ایک معنی اس لحاظ سے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان میں موجود ہے یہ بنے گا کہ انسان کے لیے جب ہم نے فرشتوں کو یعنی سارے نظام کائنات کو تائید کا حکم دیا تو اس نظام میں ایک حصہ وہ تھا جو امراض پھیلانے والا، کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرنے والا، اور شیطان ایک ہی طریقے پر روحانی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے اور جسمانی بھی. جسمانی لحاظ سے تو بیکٹیریا اکثر بیماریوں کے ذمہ دار ہیں، اور روحانی لحاظ سے شیطانی وساوس جو ہیں وہ جراثیم کی طرح انسانی روح کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، انسانی صحت کو برباد کر دیتے ہیں. تو دونوں مضمون اب بھی پہلو بے پہلو ساتھ بساتھ چل رہے ہیں. فسق نام رب ہی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اس کیا تم اس کو اور اس کی نسل کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا بیٹھو گے؟ وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بیس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا قائم مقام ہے، متبادل چیز. یہ بہت ہی لطیف بھی ہے اور بہت کھلا کھلا مضمون بھی ہے. لطیف اس پہلو سے کہ خدا فرما رہا ہے کہ جن کو تو ہم نے تمہیں نقصان پہنچانے کی چھٹی دی ہوئی ہے، اور بعض باتوں میں تم کھلا کھلا خود بھی جانتے ہو. جو مادی لوگ ہیں وہ مادی طور پر جن کو پہچانتے ہیں، جو روحانی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس آدم کی اطاعت کا شیطان نے اطاعت سے شیطان نے انکار کیا تھا، اسی شیطان کی تم اطاعت شروع کر دو تو بڑا برا سودا ہے، بہت ہی ظالمانہ سودا ہے. کیونکہ جب اس نے آدم کی اطاعت سے انکار کیا ہے تو اس کا دشمن بن گیا ہے، اور پھر وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے آبا و اجداد سے کی اطاعت سے یہ منکر ہو چکا تھا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر اس کی اطاعت شروع کر دو، تو یہ بدل بہت ہی ظالمانہ اور بہت ہی بیہودہ بدل ہے. لیکن ایک اور خبر اس میں یہ دی گئی ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے، شیطان کی آگے اولاد ہے. اب سوال یہ ہے کہ شیطان نے کیا کہیں شادیاں کی ہیں اور بہت سے شیاطین تھے ان کے ساتھ، پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا تو کوئی ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا قرآن کریم میں، سوائے اس موقع کے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ذریت بھی پھیل گئی ہے. لیکن جن کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو ناری وجود آنکھوں سے نظر نہیں آنے والے، وہ تو کثرت سے پھیلتے ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے کروڑوں سال سے، بلکہ اربوں سال سے وہ پھولتی پھلتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہاں روحانی معنوں میں اولاد شمار کرنی پڑے گی کہ شیطان اکیلا نہیں رہتا، وہ انسانوں میں سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے تو وہ اس کی اولاد بن جاتے ہیں. تو ذریت سے مراد شیطان کی کوئی اپنی نسل نہیں ہے، کسی شیطانی سے اس نے شادی کی ہو اور اس کے بعد بچے پیدا ہوئے ہوں، مراد یہ ہے کہ انسان ہی سے شیطان پھولتا پھلتا ہے. جن انسانوں کو اپنا غلام بناتا چلا جاتا ہے وہ اس کی ذریت بنتے چلے جاتے ہیں، اور وہی پھر آگے فتنہ پیدا کرتے ہیں. یہ مولوی لوگ ویسے سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو ان کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں جنوں وغیرہ کی، اور وہ کہتے ہیں بعض دفعہ انسان بھی جنی عورت سے شادی کر سکتا ہے. اور پچھلے دنوں میں جو پاکستان میں شیعوں کے خلاف فتنے پھیلے، ان میں ایک ان کا جو ملا وہ بھی بنا ہوا ہے اسمبلی کا ممبر بھی، اس نے آخر بہانہ نکال لیا ائمہ کو گالیاں دینے کا. اس نے بہانہ یہ تلاش کیا کہ روایات سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا جو بارہواں امام تھا یا کوئی، اس نے جنی سے شادی کی تھی، اور چونکہ جنی سے شادی کی تھی اس لیے وہ شیطانی فعل تھا. اور اب ہمارا حق ہے، پتہ نہیں کون سا امام تھا جس کو کہا، لیکن بہرحال اس کے بعد جو آگے ساری اولاد ہے ان کی، ان کو جتنی گالیاں دیں ثواب ہوگا. تو جنی کی اولاد بنایا پہلے اور پھر اس کے بعد گالیاں دینی شروع کر دیں. حیرت کی جو بات، انتہائی اندوہناک بات ہے کہ ان مولویوں کے پیچھے قوم چل رہی ہے. ناقابل برداشت چیز ہے ایسے جو ہلا کے پیچھے قوم چل کے اپنی ساری عاقبت خراب کر رہی ہو اور کسی کو ہوش نہ آئے. کم سے کم کچھ عقل والوں کو چاہیے تھے ٹیلی ویژن پر اس کے خلاف مہم شروع کرتے، سچا علم دیتے، قرآن سے ثابت کرتے سب بکواس ہے، کوئی ٹس مس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، میرے خیال ان کے بڑے لوگ تعلیم یافتہ بھی مولویوں کے پیچھے لگ کر یہی باتیں مانتے ہیں. تو قرآن کریم میں جہاں لفظ جن آتا ہے وہاں اس کو غور سے سمجھنا چاہیے، اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ کن معنوں میں ہے. کان جن ففسا قان نہ بے، جن کی ہونے کی وجہ سے نافرمانی کی ہے اس نے. اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کو بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے جن کے اگر یہ معنی کیے جائیں تو قرآن کریم میں اچھے جنوں کا بھی ذکر ہے، فرما برداروں کا بھی ذکر ہے، جسے ثابت ہوا کہ لفظ جن میں لازماً شیاطین شامل نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں. تو جن کا ایک معنی ہے یہ کہ ناری مزاج کے لوگوں کو بھی جن کہا جاتا ہے، ورنہ جن نے تو پھر فسق و فجور کرنا ہی تھا، پھر ان میں سے نیک کیسے ہو گئے؟ اور قرآن کریم میں سورہ جن میں جن جنوں کا ذکر ہے، وہ تو صحابہ بن گئے، بڑے نیک اور پاک باز لوگ تھے. اس لیے لفظ جن جہاں جہاں بھی آتا ہے اس کا موقع اور محل کے مطابق مگر عربی لغت کی پابندی اختیار کرتے ہوئے معنی ہونا چاہیے. اور ہر جگہ عربی لغت آپ کو ایک ایسا معنی دکھائے گی ضرور جو لغت کے لحاظ سے درست اور قرآن کے اس استعمال میں ٹھیک بیٹھتا ہے جہاں اس کا کسی خاص سیاق و سباق میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جن کا وہ معنی اطلاق پاتا ہے وہاں. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ما اشهدتهم کن کی طرف اشارہ ہے؟ کن کو گواہ نہیں بنایا؟
ابلیس اور اس کی ضرورت
نہیں, اس میں تو انسان بھی شامل ہے, سے کسی کو بھی گواہ نہیں بنایا. خدا تعالیٰ نے تخلیق کا گواہ تو کسی کو بھی نہیں بنایا, وہ اکیلا ہی ہے تخلیق کا گواہ. تو یہاں تمام مخلوقات مراد ہو سکتی ہیں. دیکھیں فرشتوں کا بھی ذکر گزر چکا ہے, جنوں کا بھی, آدم کا بھی. تو محض جنوں کے, مگر جو اس جس جگہ یاد ختم ہوتی ہے وہاں مضمون فسق و فجور کا آ جاتا ہے. اس لیے یہ ایک ایسا الجھاؤ ہے اس میں جو اس کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ دوسری جگہ تو خدا تعالیٰ آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو شرقی کنارے پر نہیں تھا جب موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا, اور غربی کنارے کا ذکر ہے, غربی کنارے پر, اور مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں تھی جو اپنی خود پیدائش کو دیکھ سکتی ہو. یہ مضمون سب پر حاوی ہے, مگر یہاں شیطانوں کے اوپر بطور خاص اس لیے اطلاق پاتا دکھائی دے رہا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنت متخذ المضلين عددا, اور میں جو گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مضل, اصل میں وہ گمراہ ہے جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہو, تو اس پہلو سے شیطان بطور خاص اس میں زیر نظر آ جاتا ہے, زیر اس پر اطلاق پاتا ہے یہ مضمون کہ میں ایسا نہیں, متخذ المضلین, ہم ایسے تو نہیں کہ مضلین کو جو گمراہ کرنے والے ہوں ان کو اپنا دست و بازو بنا رہے ہیں. دست و بازو محاورہ ہوتا ہے, یہ کیا ہے, اپنا دائیں ہاتھ بنا لیں, مراد ہے اپنی طاقت میں شریک کر لیں, اپنی مدد کرنے والا بنا لیں. بازو تو وہ ہے جو مدد کرے, تو عضدہ کا مطلب ہے بازو یا دوسرے معنوں میں مددگار. تو پھر اس کا یہ ترجمہ بنے گا وہ ما کن تو متخذ, ہم نہیں واحد مصرع ہے, وما کن تو متخذ المضلین عضدا, اور میں ایسا نہیں ہوں کہ میں گمراہ کرنے والے گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں, اپنا مددگار بنا لوں. خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم, خلق انفسهم کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو سب انسانوں پر برابر اطلاق پاتا ہے, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور جو کچھ ہے. اس لیے یہ دونوں معنی بروقت ہمیں یہاں رکھنے پڑیں گے, اور اس کو, اس کی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا معنی سوچنا ہوگا جو برمحل ہو یہاں. تو ایک پہلی بات تو قطعی یہ ہے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم, کہ ہم نے ان کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت مددگار گواہ نہیں بنایا, نہ ان کی اپنی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا. یعنی وہ اب کوئی بھی شخص بھی اپنی پیدائش کا حال نہیں جانتا. یہاں جنوں, شیطان کو خصوصیت سے اس طرح پیش فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں ان سے میں مدد نہیں لیا کرتا, یہ لے سکتا. اس میں تمام تخلیق کی پاکیزگی کا ایک قطعی اعلان ہے. شیطان ہو یا غیر شیطان ہو، کسی نے بھی خدا کو تکلیف مدد دی دی، کوئی بھی حاضر نہیں تھا، لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کا غم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کسی کو اپنی مدد، ایسے اس شخص کو اپنی مدد پر مقرر کرے جو گمراہی کی بیج ڈالنے والا ہو. اگر ایسا ہو تو تمہاری خلقت میں ہی گمراہی لکھ دی جاتی، تمہاری فطرت میں ہی اور تمہاری ضمیر میں ہی ٹیڑھا ہونا شامل کر دیا جاتا. مگر قرآن کریم کی واضح گواہی ہے کہ فطرت پاک اور صاف ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. بس ان معنوں میں شیطان کا انسانی پیدائش سے کوئی بھی تعلق نہیں، کوئی بھی اس کا دخل نہیں. یہ ضمانت گویا کے خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں ہمیں مل جاتی ہے، اور دوسری آیات اس کی تصدیق کرتی ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، میرے وہ شریک تو لاؤ، ان کو پکارو. نادو کا مطلب ہے پکارو. شرکائی الذین زعمتم، میرے وہ شریک جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا کہ میرے شریک ہیں اور ہیں کوئی نہیں. فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کا جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے. موبقہ لفظ جو ہے اس کو بعض تراجم میں ایک دیوار حائل کر دی ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن موبقہ کا لفظ معنی ہلاکت کی جگہ ہے. تو ان کے درمیان ہم نے ایک ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے. کیوں جی؟ کیا مطلب بنے گا پھر؟ یہ دعوے ہاں تو کر لیے بالکل ٹھیک، موبقہ کا اصل مطلب ہلاکت کی جگہ ہے. تو پکاریں گے جواب نہیں دیں گے، اور ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے.
اگر وہ پکاریں گے ان کو، ان کی طرف آئیں گے تو ہمارے جائیں گے، یہ
بالکل صحیح ہے. بہت اچھا نقطہ ہے، یہی مراد ہے کہ دو قسم کے معبودان باطلا ہیں. ایک وہ جو فرضی ہیں، ان میں تو آنا ہی نہیں، اور ایک وہ ہیں جو حقیقی ہوں گے. وہ اس لیے ان کا جواب نہیں دے سکتے کہ بیچ میں جہنم پڑتی ہے. پھر اگر وہ ان کی تائید میں جواب دیں گے اور یا یہ ان کی طرف بڑھیں گے، تو دونوں کے درمیان میں جہنم حائل ہے، اور ناممکن ہے کہ ان کا ان سے رابطہ ہو سکے. یہ مراد ہے. اور اگر وہ واقعتاً جھوٹے معبود کو زندہ موجود ہوں، تو یہ دراصل میں ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ وہ شیاطین انسان جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہوں، وہ مگر ساتھ پیش ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو نہیں بلانے کی بحث. فرعون تھا، اس نے خدائی کے دعوے کیے، وہ ساتھ پیش ہو کے آگے لے کے جا رہے ہیں ان کو. تو مراد وہ یا تو وہ نیک لوگ ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا فرضی طور پر، اور وہ معبود تھے نہیں، نہ انہوں نے کبھی اقرار کیا نہ کبھی اعلان کیا. تو وہ سر پھرے تو نہیں کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دیں جب اور خود جہنم میں جا پڑیں. اس لیے جہنم حد فاصل بن گئی ہے ان کی، اور جو باشعور لوگ حاضر ہوئے ہیں جن کا دعوی خدائی میں کوئی دخل نہیں تھا، معصوم تھے، وہ تو اس آواز پر کوئی کان ہی نہیں دھریں گے، کوئی جب بیک نہیں کہیں گے. اور جو فرضی ہیں وہ آ نہیں سکتے، اور انہوں نے چونکہ جہنم میں جانا ہے اس لیے وہ بیچ کی ایک فصیل بن گئی ہے. غالباً اس لحاظ سے ایک دیوار کا بھی کر دیا گیا ترجمہ، بیچ میں ایک دیوار حائل ہے، مگر دراصل جہنم حائل ہے، یہ ترجمہ درست ہے. ورال مجرمون نارا فظنوا انہم مواقعوها. اب دیکھیں نار کا ذکر بھی کر دیا فوراً، کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ آگ دیکھیں گے. فظنوا انہم مواقعوها، اور یہ خیال کریں کہ وہ اس میں اب گرنے ہی والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور پھر اس سے پھر جانے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے، یعنی گمان کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گرنے سے پہلے اس عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے کہ پتہ ہے کہ ہمارا یہ انجام ہے، اب یہاں ہم جانے والے ہیں، اور اس کے باوجود کشاں کشاں اسی طرف جائیں گے اور پیچھے مڑ کر واپس ہونے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں مختلف رنگ میں پھیر پھیر کر ہر قسم کی تمثیل بیان فرما دی ہے، کہ ہر قسم کی مثال پیش کر دی ہے. مثل کا معنی مثال بھی ہوتا ہے اور تمثیل بھی ہوتا ہے. مثال کے معنی میں یہ بات بنے گی کہ ہم نے مثالیں رکھ دی ہیں سامنے قوموں کی، مختلف لوگوں کی جن جو بعض حالات سے گزرے، اور ان کو عبرت کا نشان بنا بنا کر دکھایا. پھر اچھے لوگوں کی بھی مثالیں سامنے رکھ دیں جن کے پیچھے یہ چل سکتے تھے، اور پھر تمثیلات کی صورت میں بھی مضمون کو خوب کھولا ہے. تو صرفنا کا مضمون اس طرح بڑا وسیع ہو جاتا ہے کہ ہم نے خوب پھیر پھیر کر بات کو، کبھی مثالیں دے دے کر، کبھی تمثیلات کے ذریعے تم پر روشن کر دیا. وَقَائِ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر شین جدلا، سب جھگڑ میں جھگڑالوں سے زیادہ بڑھ کے جھگڑا ہے، جھگڑا کرنے والا ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی ممکن ہو سکتا ہے، اکثر شین جدلا، کیونکہ یہ معنی ممکن ہے کہ نہیں کہ اکثر چیزوں میں جھگڑا کرنے والا ہے، اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے. شے جو ہے وہ تو جھگڑالو نہیں ہوا کرتی، سوائے اس کے کہ تم ایک قسم کا جو کیا کہتے ہیں اس کو محاورتن
موجود کے معنی
ہیں، نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں اور بات کہہ رہا ہوں. اکثر شین جدل میں شے ان معنوں میں کہ کیا اس کی کوئی ہر چیز اس میں، انسان حیوان ہر چیز شامل ہو جائے، موجودات. ہاں تو شے معنی موجودات بھی استعمال ہوتا ہے اس پہلو سے، تو یہ مطلب بالکل واضح ہے. وَقَانُ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قَانُ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے. کیوں مومن صاحب؟ قمر صاحب، اس ترجمے کی راہ میں کون سی روک ہے؟ کیا کوئی گرامر کی ایسی روک ہے؟ یہ ترجمہ نہ کرنے دے. امام صاحب آپ بتائیں، آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی گرامر صاحب کو زیادہ گرامر آتی ہے.
یہ ترجمہ نے پڑھا ہوا ہے.
کون سا؟
اکثر باتوں میں
پڑھا ہوا ہوگا بے شک، لیکن آپ کو پڑھے گی، ہم نے پڑھے پہ تو بات نہیں کرنا. اس وقت بحث ہو رہی ہے لغت عرب کی عربی کے لحاظ سے درست ہے یا غلط ہے. میرے نزدیک درست ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ درست لگتا ہے. کون صاحب؟ نہیں، اکثر شائن شائن نہیں ہونا چاہیے. چیز کے لحاظ سے اکثر چیز، مضاف مضافلہ بنے گا نا. آپ صفت موصوف کے طور پر اکثر شائن کہہ رہی ہیں نا، مگر وہی معنی مضاف مضاف علیہ کے ذریعے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اکثر اشیاء چاہیے تھا اگر وہ معنی ہوتے تو؟ شائن ہونا چاہیے تھا. کیوں مومن صاحب؟ آپ بتائیں، آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ.
میرے ذہن میں جو محاورے عموماً اس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ اس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حضور فرما رہے ہیں اس کو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کی نظیر ملے تاکہ میں حضور کی تائید میں کچھ اس کا.
ہاں وہ تو ٹھیک ہے، جب نظیر کے بغیر تو بات کرنی ہے، دیکھ لیں آئندہ.
جی
امام صاحب نے جہاں پڑھا تھا وہ دیکھیں کہاں پڑھا تھا. اس لیے صحیح ہے کسی کے پاس؟
تفسیر صغیر
جی کس کی
کون
سی کیا لکھا ہوا ہے اکثر وہ تو میں نے ترجمہ کیا بھی تو ہے وہ تو مسلمہ ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں. شے سے مراد اگر ہر چیز لے لی جائے اگر جو شے جھگڑا نہیں کیا کرتی مگر ان معنوں میں کہ ہر شخص ہر وجود ہر چیز کو شے کہہ دیا جائے. ایک اس میں دیکھیں تفسیر میں تصویر میں کہاں ہے سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا اب بھی نکالیں پھر کل دیکھ لیں گے پھر دوبارہ اکثر شین جدلا لفظ شے کو جو استعمال فرمایا گیا اس کی وجہ سے میری توجہ جاتی ہے ادھر اکثر انسان یا بنیادی کے حوالے سے یا ناس کے حوالے سے نہیں فرمایا بلکہ شے کہہ دیا ہے اور اشیاء جھگڑا نہیں کیا کرتی. لغوی معنوں کے لحاظ سے اگر سخت معنوں کی حدود میں رہا جائے معنوں کی حدود میں سختی سے اندر رہیں تو شاید تو جھگڑے نہیں کیا کرتی سوائے اس کے جیسے جھگڑے میں انسان جھگڑے میں کہہ دیتے تم کیا شے ہو تم کیا چیز ہو تو وہ تو الگ بات ہے مگر شے نہیں جھگڑا کرتی انسان جھگڑا کرتا ہے.
اکثر باتوں میں اگر باتیں تو جھگڑا کرتی ہے نا
اکثر وہی جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں
اکثر باتوں میں
وہ ہو سکتا کہ نہیں وہی تو بحث چل رہی ہے. یہی سوال اٹھا ہوا ہے کہ کیا یہ ترجمہ درست ہوگا کہ اکثر باتوں میں جھگڑا کرنے والا ہے.
یہ تو ٹھیک ٹھاک محاورہ ہے نا.
نہیں محاورہ تو ٹھیک ہے اردو کا عربی میں یہ استعمال عربی میں قرآن کریم نے جس زبان میں اس کو بیان فرمایا ہے کیا اس میں بیک یہ دونوں معنی سما سکتے ہیں کہ نہیں یہ بحث ہے. یہ دیکھ لیں گے ہمارے علماء حوالے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں ساری تو آج ہی بشک دیکھ کے مجھے بتا دینا کسی وقت. اچھا آگے چلیں اب. وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولین او یاتیہم العذاب قبولا. اب یہ آیت بھی بڑی دلچسپ ہے اس پہلو سے کہ ایک جھٹکا لگاتی ہے دماغ کو اور اصل معنوں کی تلاش کی طرف متوجہ کرتی ہے. کسی چیز نے انسانوں کو ناس کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے استغفار کریں. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ سوائے اس بات کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ یا پہلے لوگوں کی چال چلن آ جائیں یعنی وہ ان کو آ لیں وہ ویسے ہی ہو جائیں. اور یا تو ہوں عذاب و قبلا یا سامنے سے بڑھتا ہوا عذاب ان کی آ جائے یعنی ان کی طرف سامنے سے عذاب بڑھتا ہوا آ جائے. اس غرض سے انہوں نے یہ ہدایت آنے کے باوجود انتظار کیا اور استغفار نہیں کیا. اب سوال یہ اس غرض سے کوئی کر سکتا ہے ارادتاً ٹھیک ہے پتہ ہی ہم ٹھیک ہے ویسے ان سے پوچھ رہا ہوں دوسروں سے بچوں سے یہ کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے آپ کو علماء تو بار بار ان باتوں سے گزرتے ہیں تو ان کو تو علی بے کی طرح یاد ہے یہ بات. عام جو عام جو ناس جب تلاوت کرتے ہیں تو اس سے کیا وہ تاثر لیتے ہیں ان کے دماغ میں یہ خیال نہیں اٹھتا کہ کیا اس طرح بھی قومیں کیا کرتی ہیں کہ ہم انکار کریں گے استغفار نہیں کریں گے تاکہ ہمیں عذاب سامنے سے آ کے پکڑ لے. میر بھائی صاحب کے بیٹے. ہاں
اللہ تعالیٰ میں پورا یقین ہے بھی نہیں.
یہ محاورہ اس کو زبان حال کہتے ہیں, اردو میں بھی ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے, جس کے اس وقت اگر گویا لفظ لگا دیں تو اس سے بات کھل جاتی ہے. وہ ضد اس طرح کر رہے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں, یعنی زبان حال سے تقاضے کر رہے ہیں. تو لفظ گویا اس سارے مضمون کو کھول دیتا ہے, ورنہ یہ مراد نہیں کہ ان کے ذہن میں پرانی وہ ساری قوموں کی ہلاکت کی تصویریں موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم سے سلوک ہو. نوح کی قوم بھی یاد آ گئی ہے, شرون کی قوم بھی یاد آ گئی ہے. ہاں جی,
پہلی قوموں کے تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فطرت ہے.
کیا
مطلب؟ پہلی قوم میں بھی عذاب جب تک نہیں آتا تو مانتی نہیں ہے, تو یہ فطرت میں ہے انسان.
وہ تو ٹھیک ہے, پر وہ ارادہ تو نہیں کرتے نا کہ ہمیں ہم پر ضرور پہلی قوم جیسا حال ہو. یہ بحث اٹھ رہی ہے. پہلی قوموں نے جو ان کی سنت تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت مانی جب عذاب آ گیا, اور اس وقت ٹلنے کا وقت نہیں تھا. اس کا دوسرا پہلو یہ بیان فرما دیا کہ وہ سامنے سے آتا ہوا عذاب دیکھ لیں, مگر یہ طرز بیان یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے, اس لیے استغفار نہیں کر رہے تھے تاکہ ہم سے یہ ہو جائے, تاکہ ہماری طرف عذاب گنگناتا ہوا آگے بڑھے, اور تاکہ ہم پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیے جائیں. اس کو میں سمجھا رہا ہوں. یہ اس کو ہر زبان میں زبان حال کہا جاتا ہے, ایز اف ایز دو, اور لفظ ظاہر نہیں کیا جاتا, مگر مراد یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اس کے سوا کوئی عقلی نتیجہ نکالا ہی نہیں جا سکتا. سمجھیو؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبریاں دیتے ہوئے, مبشرین ومنذرین اور ڈراتے ہوئے, یا خوشخبریاں دینے والے رسولوں کے طور پر اور ڈرانے والے رسولوں کے طور پر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الحق, اور ابھی اکثر شائن جدلہ گزرا ہے نا, تو اب جدال کی ایک مثال بھی آ گئی. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, وہ لوگ جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. کس طاقت سے, کس ذریعے سے؟ جھوٹ کے ذریعے سے. بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ جھوٹ کو, حق کو باطل کر دکھائیں. ان کا جو ان کے ہتھیار ہیں وہ ہیں جھوٹ, اور جھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے وہ جھگڑا یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق کو جھوٹ کر دکھائیں اور حق کو باطل بنا کے دکھا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور جھوٹے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے دستور چلا آ رہا ہے کہ جب وہ جھوٹی باتیں کر کے جھوٹ کے اوپر پردے ڈالنے, سچ حق کو چھپانا چاہتے ہیں یا اس کو جھوٹا بنا کے دکھانا چاہتے ہیں, تو تمسخر سے ضرور کام لیتے ہیں. کبھی بھی کوئی قوم نہیں ایسی نہیں آئی جس نے انبیاء کا انکار کیا ہو اور تمسخر سے کام نہ لیا ہو. بھانڈ بن کر نکلتے ہیں مجالس میں اور نہایت ہی ذلیل نقشے کھینچ کھینچ کے انبیاء کے ان کے اوپر ہنساتے ہیں. اب یہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو پاکستان کی کسی بھی مولوی کے مجلس میں چلا جائے, سیرت النبی کے نام پر وہ جلسے کرتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہایت ہی بھونڈے اور خبیثانہ مذاق کر کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری فتح ہوئی, رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ثابت ہو گئی. اتنی بڑی شیطانی ہے کہ ان کو اگر تصور ہو کہ اس کی کیسی کہ ان کی پکڑ ہوگی تو ان کی اس ڈر کے مارے جان نکل جائے. لیکن یہ ہے بے دھڑک بے حیا. قرآن پڑھتے ہیں, اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ انبیاء کے مخالفین ہمیشہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کی بات قطعی طور پر ثابت شدہ ہے، یہ ناممکن ہے کہ یہ اپنی کسی تقریر میں جھوٹ سے کام نہ لیں، ورنہ اہمیت کی سچی تصویر کھینچ دیں تو لوگ تو عاشق ہو جائیں گے اور پھر تمسخر سے کام نہ لیں۔ تو یہ دو باتیں قطعی طور پر ان کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہیں، اور یہ پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے نہیں۔ وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس کے مقابل پر ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کریم وغیرہ کی آیات کے ذریعے بلایا جا رہا ہوتا ہے، تمسخر کے ذریعے نہیں اور شیطانی بھپکیوں کے ذریعے نہیں، جھوٹ کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، فارغ عنہا، ان آیات سے وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بارہا تجربے میں آئی بات ہے، جب بھی احمدی مناظر قرآن کی طرف لاتے ہیں، آیات کی طرف لاتے ہیں، تو یہ زبردستی رسیاں توڑا کے وہاں سے نکلتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ناپاک حملے کرنے کی خاطر کسی نہ کسی بہانے اس مضمون کو چھیڑتے ہیں اور اس پر پھر خوب تمسخر اڑاتے اور کہتے ہیں ہم نے مناظرہ جیت لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، بدبخت ہوگا، جس کو قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کی یا تیرے رب کی، رسول اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرماتا ہے اپنے آیات رب ہی، اس کے رب کے نشانات اس کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہوں، فاعرض عنہا، وہ ان سے اعراض کرے، وہ نسیا ما قدمت یدا ہو، اور یہ بھی بھول جائے کہ وہ خود کیسے بد اعمال میں مبتلا ہے۔ ساری قوم ان جھٹلانے والوں کی بد کردار ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنی کھلی کھلی قطعی نشانیاں بیان فرما دی ہیں کہ پہچاننے میں کوئی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے، صرف سچائی کی نظر سے انسان دیکھے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہ سکے ان باتوں کو، ان یفقہوہ، تک کہ وہ سمجھنے سے مراد ہے اس خطرے سے یا اس بات کے ازالے کی خاطر کہ وہ سمجھ لیں، پردے ڈال دیے ہیں۔ وہ نسیا ما قدمت یداہ، اس سے پہلے تھا میں ذکر کر چکا ہوں، انا جالنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، یعنی بہرا کر دیا ہے، وہ ان تدعوہم الی الہدا، اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے گا، فلن یہتدوا اذن ابدا، تو یہ ہرگز کبھی بھی اس ہدایت پانے والے نہیں بنیں گے۔ یہ جو پردے والا مضمون ہے، یہ ان کی بدعمالیوں کے اصرار کے بعد نتیجہ ہے ان کی بدعمالیوں کا، پردے کی وجہ سے نہیں رکے، بلکہ خدا جب ان کی بدعمالیاں بڑھ جاتی ہیں تو انہی کے نتیجے میں پھر ان کے اندر وہ آخری ضد کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یہ پردے ہیں، جس کے بعد وہ سمجھنے سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ ایکلی کی ملاقات میں، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب نے اعتراض کیے کہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، جب حل ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں، پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ ختم نبوت کے متعلق تم نے کیوں بگڑا ہوا عقیدہ بنا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو بھی آپ کو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، جو آپ کے علماء کے عقیدے ہیں جو مسلم اسلام کے دعوے سے پہلے تھے، ان سے ہم جماعت احمدیہ کا سر منہ بھی انحراف نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا لا کے دکھاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں میں دوست مرزا کے پاس گیا، وہاں سے وہ کتاب پکڑی دی، پڑھنے کے بعد دوسرے دن واپس کی اور کہا کہ میں نے پڑھ لی ہے، ہیں آپ سچے، میں ایمان نہیں لانا احمد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ ہے جو وقر ہے، ان کی بدعمالیوں کی ذکر جو کیا گیا اس کی وجہ سے ہے، وہ دنیا دار ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے پھنس چکے ہوتے ہیں دنیا میں کہ خواہ وہ ویسے بد کردار نہ بھی ہوں، ایک بد کردار قوم کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو سمجھ آئے بھی تو نہیں سمجھیں گے، فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ماننا نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ۔